الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعيد بن أبي سعيد عن أمه قالت قلت لأبي قتادة رضي الله تعالى عنه ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس. فقال أبو قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليسخر لجنبه مضجعا من النار. وجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے باب مسل ارد بریاد زمین کے اوپر ہاتھ پھیرنا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوران گفتگو اپنے پاس کوئی رکھی ہوئی چیز ہے یا زمین ہے اس کے اوپر ہاتھ بھی پھرا رہا ہے اور بات بھی کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل شرعی اعتبار سے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کا یہ عنوان قائم کر کے اور روایت لا کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے اور اس کو لا یعنی میں شمار نہیں کریں گے. چنانچہ یہاں حضرت ام اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں پوچھا ما لک لا تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث عنہ الناس. یہ دوسرے حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے جو روایتیں نقل کرتے ہیں جس کثرت سے آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس انداز سے اور اس کثرت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایسی روایتیں نقل نہیں کر رہے ہیں. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بہت سے حضرات صحابہ وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ کا نام لے کر آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نقل کرنے کے معاملے میں احتیاط سے کام لیتے تھے. کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی بات بہت کم سے کم بیان کی جائے. اور اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی بات اگر غلط بیان کر دی جائے تو اس کے لیے بڑی سخت وعید سنائی ہے کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھے, کوئی بات آپ کی طرف غلط نسبت کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار. اور بعض روایتوں میں متعمدن بھی نہیں ہے, مطلق ہے کہ جو میرے اوپر جھوٹ باندھے, یعنی کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی ہے اور وہ یوں کہے کہ یہ حضور کا ارشاد ہے اور اس کو نقل کرے لوگوں کے سامنے, تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات بابرکات کی طرف کوئی بات جھوٹ اور غلط منسوب کر کے نقل کرنے والے کے حق میں یہ جو سخت وعید سنائی, اس کے پیش نظر بڑے بڑے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت پائے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو براہ راست اپنے کانوں سے سنے ہوئے ہونے کے باوجود ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے نقل کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں اس وعید کا مصداق نہ بن جائیں. چنانچہ بخاری شریف میں بھی ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب من کذب علیہ متعمدن کے عنوان سے ایک باب قائم کیا ہے, اور اس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی کہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے پوچھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اور آپ کے حوالے سے اتنی اس انداز اور اس کثرت سے اور باتیں نقل نہیں کرتے جس طرح فلاں فلاں صاحب نام لیے کچھ وہ نقل کرتے ہیں. تو اس کے جواب پہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت نہیں اٹھائی, بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میرا تعلق دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا. قاضی کو تمہاری ماں اسماء ہے, حضرت زبیر اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو کہتے ہیں, ان کی بہن عائشہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں, گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہم زلف ہوتے ہیں, ساڑو بھائی ہوتے ہیں. اور پھر میری ماں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہوتی ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ ان کی یعنی حضرت زبیر کے والد صاحب کی پھوپھی ہوا کرتی تھی, اور بلکہ حضرت زبیر کی پھوپھی تھی وہ. اور پھر اس کے علاوہ بھی حضرت زبیر کے اور رشتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سارے بیان کیے. کہا کہ دیکھو اتنا سارا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مجھے قریبی تعلق تھا, اور پھر یہ کہ کوئی ایسا موقع نہیں ہوا کہ میں حضور کے ساتھ رہا نہ ہوں, اکثر مواقع پر غزوات میں اور دوسرے اسفار میں میرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا ہوا, اور اس کے لیکن اس کے باوجود چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی میرے اوپر جھوٹ باندھے گا جان بوجھ کر کے تو اس کو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے, اس لیے میں اس سلسلے میں بہت احتیاط برتتا ہوں, ڈرتا ہوں. تو گویا اور جن حضرات صحابہ سے کثرت سے منقول ہے اس کی وجہ بھی بتلائی گئی ہے. خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت من کذب علیہ متعمدن والی مذکور ہے, اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان حضرات صحابہ میں سے ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث بکثرت نقل کی گئی, مبصرین صحابہ میں وہ شمار ہوتے ہیں. اس کے متعلق حضرات شرائع حدیث نے لکھا ہے کہ شروع میں وہ بھی احتیاط برتتے تھے, لیکن دھیرے دھیرے ایک وقت وہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت پائے ہوئے لوگوں میں جو موجود رہے ان کی تعداد بہت گھٹ گئی. لوگ ان سے بار بار پوچھتے تھے, سوالات کرتے تھے بدرجہ مجبوری, وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہوتی تھی وہ بتلانی پڑتی تھی, جبکہ وہ دوسرے حضرات جب تھے بڑی تعداد تھی, جب بتلانے والے بہت سارے ہوا کرتے ہیں تو اس وقت تو کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو اندر سے ہٹا لے تو اس کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن اگر بتلانے والے زیادہ نہ ہوں, گنے چنے ہوں اور لوگ اس سے پوچھیں تو اس وقت وہ اپنے آپ کو وہاں سے جو ہے چھٹکارا نہیں دلا سکتا. دوبارہ حضرت انس کے متعلق یہ, تو یہاں بھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں, آپ کی صحبت اٹھائی ہے, ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ مالک اللہ تو حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث عن الناس, کیا بات ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کی نسبت سے وہ اتنی روایتیں اس کثرت سے نقل نہیں کرتے جس طرح دوسرے لوگ نقل کرتے ہیں. فقال ابو قتادہ, تو اس کے جواب میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, من کذب علیہ فلیسہل لجنبہ مد جام من النار, کہ جو آدمی میرے اوپر جھوٹ باندھے یعنی کوئی بات میری طرف ایسی نسبت کرے جو میں نے نہیں کہی ہے, وہ اپنے لیے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے, اپنے لیے خوابگاہ اپنے پہلو کے لیے یعنی اپنے قیام کے لیے جگہ جہنم میں بنا لے. تو گویا حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے میں اس سلسلے میں احتیاط برتتا ہوں. اب رہا یہ کہ کوئی آدمی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس طرح جھوٹ باندھے, غلط بات منسوخ کرے یعنی جو آپ نے نہیں فرمائی ہے اور اس کے باوجود یوں کہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ایسا کہنے کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ کافر ہو جائے گا, ایمان سے نکل جائے گا, یا خالی گناہ کبیرہ ہے؟ تو جمہور تو اسی طرف گئے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی وجہ سے وہ ایمان سے نہیں نکلے گا. البتہ کچھ حضرات ابو محمد جوینی جو ہیں وہ امام الحرمین کے والد ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے ابن المنیہ ہیں مالکیہ میں سے, وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایسا کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا, لیکن جمہور یہ کہتے ہیں, دیگر حضرات علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, لیکن پھر بھی اس کی وجہ سے وہ ایمان سے نکلے گا نہیں. اب اس کے بعد اس کی توبہ قابل قبول ہے یا نہیں, یہ مسئلہ بھی ائمہ کے درمیان مختلف ہی ہے. امام احمد ابن حنبل, سفیان ثوری, ابن مبارک اس طرف گئے ہیں کہ کوئی آدمی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قصداً جھوٹی نسبت کرے گا, اس کے بعد اگر اس ایسا کرنے کی وجہ سے اس کی روایت ناقابل قبول ہو, مردود الروایت ہے وہ, اور پھر توبہ بھی کرے گا تو بھی اس کے بعد بھی اس کی تو روایت قابل قبول, جبکہ دوسرے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ توبہ کر لے گا تو پھر قابل قبول ہو جائے گی. بہرحال یہاں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں, وجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلك ویمسح الارض بیدیہ, کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت آپ اپنا ہاتھ زمین کے اوپر پھیر رہے تھے. بس ان کو تو اتنا ہی بتلانا ہے کہ دوران گفتگو اس طرح زمین کے اوپر ہاتھ پھیرنا یہ کوئی برا نہیں, قابل اعتراض چیز نہیں. بعد میں تو ایسا ہوتا ہے, کوئی اپنی ران پر ہاتھ پھیرتا ہے, کوئی زمین پر ہاتھ پھیرتا ہے, تو گویا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر اعتراض نہ بتلانا, یہ اس کا جواز اور اس کا لایانی نہ ہونا بتلانا چاہتے. باب الخز, خز کا مطلب ہے چھوٹی کنکری ہوتی ہے, اس کو انگلی دو انگلیوں کے ذریعے سے, انگلی یا انگوٹھے کے ذریعے سے یا یوں کر کے پھینکنا. تو جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے, लोग जहाँ आते जाते हैं ऐसी जगह पर इस तरह कंकरी फेंकने से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ममानात फरमाई। उसी को बतलाना चाहते हैं क्यों ममानात फरमाई, वो अंदर है। हदसना आदम काला हदसना शोबत कता قال سمعت قطم بن صهبان الازدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه قال حضرت عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه جو قبیلہ مزینہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخص، اس طرح لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ جہاں ہوتی ہے وہاں اس طرح کنکری پھینکنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں؟ وقال انه لا يقتل الصيد ولا ينكل العدو وانه يفقع العين ويكسر السن، کہ بھئی اس طرح ایسی جگہوں پر جب تم کنکری پھینکو گے تو اس سے کوئی شکار تو مارا نہیں جاتا اور نہ یہ جگہ شکار کے مارنے کی ہے اور نہ اس سے کسی دشمن کو کوئی گزن پہنچایا جاتا ہے۔ ہاں اتنا ہوگا کہ کسی کی آنکھ میں لگ جائے گی تو آنکھ کو پھوڑ دے گی، دانت میں لگے گی تو دانت کو توڑ دے گی۔ اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح جہاں لوگوں کا اس طرح کا آنا جانا اور لوگوں کا موجود ہونا ہوتا ہو ایسی جگہوں پر اس طرح کی چیز جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہو، جیسے یہ بچے عام طور پر محلوں کے اندر گیند کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، اب اس گیند کی وجہ سے کسی کا چشمہ ٹوٹ جائے گا، کسی کی ناک کو لگ جائے گا تو وہ زخمی ہو جائے گی، کسی کے دانت کو لگے گا تو وہ ٹوٹے گا، کسی کی کھڑکی پر لگے گا تو اس کا شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی عام محلوں کے اندر گلی ڈنڈا کھیلنا اور ایسی چیزیں جس سے آنے جانے والوں کو یعنی انسانی جانوں کو یا انسانی املاک کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ سب اسی حکم میں ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی۔ ہاں کھیلنا ہے تو کھیلنے کی جگہوں پر جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو وہاں، وہ بھی شرط کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے یہ کوئی جسمانی نقصان نہ پہنچے۔ وہ کھیل جس سے آدمی کا عضو کوئی اس کو نقصان پہنچ سکتا ہو اس کی اجازت نہیں دی ہے شریعت نے۔ یہاں تو اتنا ہی لکھا ہے ورنہ دوسری روایتوں میں ہے یہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھتیجے سے، ایک بچہ تھا وہ اس طرح کر رہا تھا تو انہوں نے اس کو روکا اور روک کر کے یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سنایا اور وہ تشریف لے گئے۔ پھر واپس آئے تو دیکھا پھر وہی کر رہا ہے، تو ان کو انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا کہ میں نے تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ حضور نے اس سے منع فرمایا، اس کے باوجود تو ایسا کرتا ہے، میں کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گا، تیرے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا، چنانچہ اس سے بات نہیں کروں گا۔ باب لا تصب الريح، ہوا کبھی تیز چلتی ہے اور ہوا کے اس طرح تیز چلنے کی وجہ سے آدمی کو کبھی تکلیف زحمت ہوتی ہے، چلنے میں دشواری، کپڑے وغیرہ اڑ جاتے ہیں، اپنی جو ہے کچھ نظام کام کاج کر رہا ہے اس میں رکھنا پڑتا ہے، تو ایسے موقع پر اس ہوا کے متعلق وہ نا زیبا کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے تنگ آ کر کے، اس پر جو ہے ہمیں نصیحت کی گئی کہ ایسا بولنا نہیں چاہیے۔ یہاں روایت لا رہے ہیں، حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن ثابت بن قیس ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال اخذت الناس الريح في طريق مكه وعمر حاج فاشتد، ایک مرتبہ حج کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں ایک ہوا تیز چلنے لگی، ہوا چلنا شروع ہوئی اور پھر اس نے تیزی اختیار کر لی۔ فقال عمر لمن حوله مری، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عادت شریفہ کے متعلق پوچھا کہ بھئی یہ ہوا سے متعلق کیا ہے، گویا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس سلسلے میں کسی کے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہوئی کوئی بات ہو تو بتلاؤ. فلم یرجعوا بشیء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے اس ارشاد پر پوچھنے پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. فاستحسست راحلتی فادرکت ہوں, کہا مجھے معلوم ہوا میں پیچھے تھا, میں نے اپنی سواری کو تیز کیا اور تیز کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ گیا. فقلت بلغنی انک سالتانی ہی, مجھے ابھی معلوم ہوا کہ آپ نے ہوا کے متعلق لوگوں سے پوچھا کہ اس سلسلے میں کیا معلومات ہیں تمہارے پاس. وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ, میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. کیا؟ الرِّيحُ مِن رَوْحِ اللَّهِ, ریح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چلائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے چلاتے ہیں. تاتی بالرحمت و تاتی بالعذاب, کسی قوم پر وہ رحمت لے کر کے آتی ہے, کسی پر عذاب. اللہ کے دوستوں کے لیے رحمت بنتی ہے, دشمنوں کے لیے عذاب بنتی ہے. فلا تسبو, اس کو برا بھلا مت کہو. وصل اللہ خیرہا واعوذ من شرہا, اگر کچھ نقصان اس سے پہنچ رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اس کے شر سے اور نقصان سے بچاؤ اور اس کے خیر سے ہمیں فائدہ پہنچائے. ویسے تو شریعت مطہرہ کی تعلیم یہی ہے, دنیا کی چیزوں میں دونوں پہلو ہوتے ہیں, فائدے کا پہلو بھی ہوتا ہے, نقصان کا بھی ہوتا ہے, خیر کا ہوتا ہے, شر کا بھی ہوتا ہے. شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کے خیر والے پہلو کو طلب کرنا چاہیے اور شر والے پہلو سے پناہ مانگنی چاہیے. جیسا کہ آتا ہے کہ بھائی کوئی آدمی کوئی سواری کا جانور خریدے تو گھوڑا ہے اس کی جو ہے اس کے پیشانی ہے, اس کے گردن کے بال پکڑ کر کے دعا کرے کہ اللہ میں اس کی خیر اور جس خیر کے اوپر وہ پیدا کیا گیا ہے اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, اور اس کے شر سے اور جس شر پر پیدا کیا گیا اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یا کوئی عورت شادی کر کے لاوے تو اس کے بال پکڑ کر اسی طرح دعا کرے. ایسے ہی جو ہے کپڑا کوئی آدمی نیا پہن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میں اس کی خیر اور جن مقاصد خیر کے لیے بنایا گیا اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. معلوم مطلب ہوا کہ ہر چیز میں قدرت کی طرف سے دونوں پہلو رکھے گئے ہوتے ہیں. تو ایک ایمان مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے خیر والوں پہلو کا سوال کرے اور شر والے پہلو سے پناہ چاہے. اللہ ہی یہ قدرت سے یہ ہوتا ہے, اللہ ہی اپنی قدرت سے کسی چیز سے ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں اور کسی چیز سے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. اور اللہ سے جب خیر مانگیں گے تو توقع یہ ہے کہ اس چیز کی سے ہمیں فائدہ پہنچے گا, اور پناہ چاہیں گے اس کے شر سے تو توقع یہ ہے کہ اس کے نقصان سے ہماری حفاظت ہوگی. یہی طریقہ ہے کسی بھی چیز کے خیر کو حاصل کرنے کا اور اس کے شر سے بچنے کا, کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, دعا کا اہتمام کرے. باقی زبانی طور پر جو ہے بکواس کرنے سے یہ کوئی اس کے شر سے بچ سکتا نہیں نہ خیر پا سکتا ہے. اس کا طریقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا. دادینی حد کیا سدینی کہوا اجلا کے نیچے نہیں بازو کی ایک مٹھ گرنی جو بندے بازو پر تھی پڑ, نیچے بھی اور دونوں طرف سے بھی وہ ایک مشتق, یعنی جیسے یہاں ایک مشتق ہے ایسے یہ بھی دیوار جو ہے اس کو بھی یوں پکڑ کر جو ظاہر ہے وہ کاٹ سکتے. اس طرح ادھر امام صاحب سے نماز میں جوڑا ہے کہہ رہے امام صاحب رکو سدھا وغیرہ ماحول کہہ رہے مختلف تکبیر تحریمہ کے ہاتھ باندھی, بس امام صاحب نے جوڑا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہیں ہاتھ باندھا وغیرہ امام صاحب بس تکبیر تحریمہ کہہ کے بغیر ہاتھ باندھے ہی پھر دوسری تکبیر کہہ کے کہ چلا جائے رکو میں یا سجدے میں, ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کسی نے حلال پیسے سے ٹی وی لی پھر بعد میں اس کو بیچ دی تو اب اس پیسے کو کہاں استعمال کریں, تو اس کو صدقہ کر دے. ہاں ٹی وی کو جہاں سے خریدی ہے دکاندار سے اسی کو اگر واپس کیا ہے اور اپنے پیسے واپس لیے تو اپنے استعمال میں ان پیسوں کو لا سکتے ہیں, ورنہ نہیں. کوئی شخص کسی عالم کو کہتا ہے کہ آپ میری دکان پر سورہ بقرہ پڑھ لو برکت کے طور پر, تو عالم صاحب نے کہا میں سورہ بقرہ پڑھوں گا لیکن میں اس کا معاوضہ نہیں لوں گا. کیا اس طرح پڑھنا صحیح ہے؟ اس میں کون سا اشکال ہے؟ وہ یوں کہتے معاوضہ لوں گا تو کوئی بات نہیں, کہتے کہ میں معاوضہ نہیں لوں گا. معاوضہ بھی لے سکتے ہیں, دکان پر پڑھنے کے لیے جب کہا جائے تو معاوضہ بھی لے سکتے. مجھے رکھنا سنت ہے یا کترنا؟ مجھے کترنا سنت. سنت لباس کون سا؟ اس کو لباس کے لیے کچھ عہدے رکھی ہے کہ ڈیلا ہو, اعضا کا حجم اس سے ظاہر نہ ہوتا ہو سائز, اور جو ہے وہ سطر کو چھپانے والا ہو. اپنے اس زمانے کے صلحاء جس نو کا لباس استعمال کرتے ہیں اس نو کا ہو, تو اس کو سنت کہیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. تمام رضائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما, تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بڑائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے بنا چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا علينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.